السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 40. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا انها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت ہی میں داخل ہو سکیں گے، تاکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کی بات کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہ جائیں گے، جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب کسی کافر یا مشرک کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے، بلکہ وہیں سے لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے. کچھ مفسرین نے آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے سے مراد تین باتیں لی ہیں. کچھ نے کہا کہ ان کے اعمال آسمان تک نہیں پہنچ پاتے، یعنی اوپر نہیں پہنچتے کیونکہ وہ نیک اعمال نہیں ہوتے. کچھ نے اس سے مراد ارواح لی ہے، جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے، یعنی ان کے عملوں یا روحوں یا پھر دعا. کچھ نے اس سے دعا مراد لی ہے کہ دعا ان کی قبول نہیں کی جاتی. تو ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ان کی روحیں آسمان پر پہنچائی جاتی ہیں بلکہ زمین پر لوٹا دی جاتی ہیں، جیسے کہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے. امام شوقانی فرماتے ہیں کہ تینوں ہی چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. اور یہاں پر ایک ایسی مثال سے بات سمجھائی گئی ہے جس سے بہتر مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کوئی ناممکن سی بات کو آپ کو بتانا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، جیسے یہ ناممکن ہے ایسے ہی وہ بھی ناممکن ہے، کوئی نہ کوئی ہم مثال دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس مثال کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کا جنت میں جانا ناممکن، جیسے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں داخل ہو سکتا، اسی طرح سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ جملہ یا یہ محاورہ دراصل کسی ناممکن العمل بات کے لیے بولا جاتا ہے، اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ محاورہ بہت مشہور تھا. جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، ویسے ہی جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جن کی صفت شیطان کی جیسی ہوتی ہے، تو ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے. اور داخل ہونا تو دور کی بات، ایسے لوگوں کی جب روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ بھی ان کے لیے کھولا نہیں جاتا، جبکہ نیک لوگوں کا استقبال بہت ہی بہترین طریقے سے ہوتا ہے اور بدکار لوگوں کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. ولجہ کے معنی ہوتے ہیں کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا. واو لام جیم اس کا روٹ ورڈ ہے ولجہ. گھسنا یا گھسنے کی کوشش کرنا یہ بھی معنی لیے جاتے ہیں، جیسے تلوار کا میان میں یا بارش کے پانی کا زمین میں داخل ہونا. اور اولجہ کے معنی کسی چیز کو تنگ جگہ میں داخل کرنا یا گھسیڑنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں. تو ان کا جنت میں داخل ہونا یا ان کا وہاں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا ہے. بہت ہی بہترین تشبیہ، بہت ہی بہترین مثال دی گئی ہے کہ پہلی بات تو اونٹ عربوں کے یہاں پر بہت ہی جانا پہچانا جانور تھا، اور یہاں دونوں کی جو مثال دی گئی ہے کہ سوئی کا ناکہ بہت ہی باریک ہوتا ہے اور اونٹ بہت بڑا جانور ہے. جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح سے یہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، تو ان کا بھی جنت میں داخل ہونا اسی طرح سے محال اور ناممکن ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو جنت میں داخلہ نہیں ان کا ہوگا اور نہ ہی ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے. اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عمل صالح، جو اللہ سے ڈرا اور جس نے عمل صالح کیا، تو پھر اس کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ اصول اگر ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اصول پیش کیا ہے زندگی گزارنے کا، تو اس سے پھر دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق نہیں چلیں گے تو ان کے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے. ہے پاسبل یہ بات؟ آپ دیکھیں نا کہ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے کتنا باریک ہوتا ہے. اچھی بھلی آنکھوں والے لوگ بھی جب سوئی میں دھاگا پراتے ہیں تو کئی دیر ان کو لگ جاتی ہے. کتنی دیر لگ جاتی ہے؟ بعض اوقات بچوں کا امتحان ہم لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا اچھا ٹھیک ہے سوئی میں دھاگا پورا کر بتاؤ تب ہم تم کو مانیں گے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل دھاگا جا ہی نہیں رہا ہوتا ہے سوئی میں، سوئی کے ناکے میں. سب سے باریک چیز، بہت ہی بہترین مثال، آپ دیکھیں نا کہ قرآن پڑھ کر ایمان کیوں بڑھتا ہے اور قرآن کی آیات کو معجزات کیوں کہا گیا ہے، کہ قرآن کی ہر آیت ایک معجزہ ہے اپنے آپ میں. جو مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کی مثال ناممکن ہے واقعی میں، سبحان اللہ. تو سوئی کے ناکے میں دھاگا پرانا جتنا مشکل ہے تو وہ تو ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اتنی باریک سا اس کی ڈور یا سرا ہوتا ہے، جبکہ وہ مشکل ہوتا ہے ناکے میں ڈالنا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اونٹ بھلا کیسے داخل ہوگا؟ تو اسی کی مثال دے کر بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں یا وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، ان کا جنت میں داخلہ اس طرح ہی ناممکن ہے جیسے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، ایسے ہی سزا دیتے ہیں. تو ان کا جرم کیا تھا؟ کہ انہوں نے تکبر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ تکبر کو کیوں اتنا قبیح جرم قرار دیا گیا ہے کہ تکبر والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو تکبر کا لباس پہنے گا اس کو اللہ تعالیٰ، جو تکبر کا لباس پہنتے ہوئے جا رہا تھا یعنی اپنے ہی آپ پر تکبر کر رہا تھا، فخر محسوس کر رہا تھا، اس کو اللہ قیامت تک زمین میں دھنساتا جائے گا. اس سے بڑھ کر سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو تکبر ایک بہت ہی قبیح گناہ ہے، جرم ہے. اور یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا کہ وہ تکبر کریں، اور خصوصاً ایک کوئی عالم اگر تکبر کرے وہ تو اور بھی بری بات ہے. تکبر کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ رضا یہ میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، یہ لفظ فرمایا گیا. تو یہ کوئی انسان اگر کرے تو اس کا مطلب وہ نعوذ باللہ اللہ کی اس میں دسترس حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر لینا چاہتا ہے نعوذ باللہ. تو لہٰذا تکبر سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے ان کا جنت میں داخلہ ناممکن العمل ہوگا. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. غواش، آخری صورت میں لفظ آپ کو ملے گا غواش کا. غواش کا مطلب ہوتا ہے، غاشیہ کی جمع ہے یہ، ڈھانپ لینے والی، یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، یعنی اوپر سے بھی آگ ہوگی اور آگ ہی ان کا بچھونا. مہاد مہد سے ہے، میم ہا دال. ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کے بچھانے کی جگہ مہد، یا بچے کے کھیلنے کی جگہ، یا بچے کا جو جھولا ہوتا ہے اس کو بھی مہد کہتے ہیں، مہد سے لحد تک. تو جہاں کیونکہ بچہ ایک ہی جگہ سویا رہتا ہے نا، وہ خود سے اٹھ نہیں سکتا، تو اسی لیے اس کو مہد کہا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، کہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، جہنم ہی ان کی جگہ ہوگی، اور اوپر سے ان کو وہی ڈھانک لے گی، یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، اوپر سے بھی آگ نے ان کو ڈھانپا یعنی گھیرا ہوا ہوگا. تو ذرا آپ بتائیے کہ اگر غواش اور مہاد ہم ان دونوں کو سمجھیں تو نیچے سے بھی آگ ہوگی اور اوپر سے بھی آگ ہوگی. اور تصور میں ایسے ہی آتے ہیں جیسے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی، اور اوپر سے جیسے جب کوکر کا ڈھکن بند کر دیا جائے، نیچے سے بھی خوب آگ ہوتی ہے، اوپر سے ڈھکن بھی بند ہے، بالکل ایئر ٹائٹ ہو گئی ہے، کہیں سے ہوا باہر نہیں نکل سکتی. اسی لیے چیزیں زیادہ جلدی گل جاتی ہیں نا، زیادہ جلدی پک جاتی ہیں کوکر میں چیزیں. تو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے ہر انسان کو، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو اس سے دور ہیں، جو تکبر کرتے ہیں یا جو مجرم ہیں اللہ کے نزدیک. تو کہا جا رہا ہے کہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوں گی، اوپر سے اس کو ان کو ڈھانک بھی لیں گی. اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں، پہلے مجرم کی بات آئی اور پھر ظالم کی بات آئی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ہم ہر اس شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنت میں داخلے کی خاطر ہر ایک کے لیے ایک مقررہ مقدار عمل ضروری نہیں، بلکہ ہر ایک شخص کا اس کی استعداد اور قوت کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے. جیسے اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے جو بہت صحت مند اور تندرست ہے، وہ ہو سکتا ہے 10 گھنٹے کام کرتا ہے، اور ایک شخص جو ہے بہت ہی کمزور لاغر ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے. تو اب یہ کمزور شخص سے ان 2 گھنٹوں کا حساب نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس کی طاقت ہی اتنی ہے. اسی طرح سے ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں کی دولت سے نواز رکھا ہے، اور ایک شخص ہے جو اتنا نہیں کما پاتا. تو جو کروڑ پتی ہے اگر وہ 100 روپیے صدقہ کرتا ہے، اور اگر ایک غریب شخص ہے اگر وہ 5 روپیے صدقہ کرتا ہے، تو ایسا نہیں کہ جو کروڑ پتی ہے اس کو زیادہ اجر ملے گا 100 روپیے کا، اور جو غریب شخص ہے جس نے 5 روپیے صدقہ کیا اس کو کم ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا، اور جو کروڑ پتی شخص تھا اس نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا. تو یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، کسی مکلف پر وہ اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس کا ظاہری پہلو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کون کس قدر نیکی کرنے کے قابل تھا، کس میں کتنی استطاعت تھی، کس میں کتنی وسعت تھی، اس حساب سے اس کو اجر دیا جائے گا. تو یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے قرار دی ہیں، جس کو کرنا لازم ہے ہمارے لیے، تو وہ انسان اس پر عمل کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے اس کے اندر، ہر انسان اس کو بآسانی اپنے عمل میں ڈھال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا، کوئی ایسا عمل ہمارے اوپر لازم نہیں کر دیا کہ ہم اس کو کر ہی نہ سکیں، یا وہ ہماری استطاعت کے باہر ہے. تو یہ معنی بھی اس کے مراد ہو سکتے ہیں. ہر انسان کو بآسانی ان کاموں کو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں وہ ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں. تو لہٰذا ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس پر عمل کیا جائے، کسی پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی راہ نہ پا سکتے تھے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. ہمارے رب کے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے، اس وقت انہیں ندا آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے. بہت ہی پیاری آیت ہے. یہاں پر ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ندا آئے کہ تم اس جنت کے وارث کس بنا پر بنائے گئے ہو. اب یہاں پر کچھ اور مضمون ہمیں جو احادیث میں ملتے ہیں، اس سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت انسان کو اپنے اعمال کے بدلے میں نہیں ملے گی، بلکہ جنت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جنت کا ملنا محض اللہ کی رحمت ہے. تو پھر یہاں یہ بات کیسے کی گئی، ہم اس کو بھی مثال کے ذریعے سے سمجھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلے تو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ جو بات کا آغاز کیا گیا ہے کہ وہ نزانہ معافی صدور ہی من غل، دو الفاظ ہیں نزانہ، نون زائی این نزا کھینچ لینے کو بھی کہتے ہیں، اور غلن غین لام لام، اس کینے اور بغض کو کہا جاتا ہے جو سینوں میں چھپا ہوا ہو. سمجھ میں آئی بات آپ کے، کہ غل اس کینے کو یا بغض کو کہا جاتا ہے جو سینوں کے اندر چھپا ہوا ہو. اس کے معنی جو بتائے گئے ہیں خفگی، میل، قدورت، کینہ، حسد وغیرہ. تو اس کے ایک معنی تو یہ بتائے جاتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے اگر کسی کے دل میں ایک دوسرے کے متعلق کچھ ملال، کوئی خفگی، کوئی ناراضگی، کوئی قدورت اگر اس دنیا میں رہی ہوگی، یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے سے خراب ہو گیا ہو، تو جنت میں داخلے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایسے تمام ناراضگیوں کو دور کر دے گا، مٹا دے گا، محف کر دے گا. انہیں کچھ یاد ہی نہ رہے گا کہ اچھا ہم ایک دوسرے کے متعلق ایسے دل میں خیالات بھی رکھتے تھے، بلکہ وہ بالکل صاف دل ہو کر جنت میں داخل ہوں گے. ایک تو مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے کہ اوپر والے درجے جس کو دیے گئے ہیں تو نیچے والوں کے دل میں خیال آیا کہ اچھا ان کو تو اوپر والا درجہ مل گیا ہم سے بہتر اور ہم کو نیچے ملا, تو ہو سکتا ہے کہ اس بنا پر دل میں کچھ خیال پیدا ہو, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ خیال نکال دیں گے. ہر ایک اپنے اپنے درجے پر مطمئن اور خوش ہوگا, اور اوپر والے درجات جن کو ملے تھے بلند درجات, ان کے تعلق سے دل میں وہ کوئی خیال نہ لائے گا. دونوں معنی سے مراد ہو سکتے ہیں. کتنی پیاری آیت ہے نا, کتنی بہترین تشریح بھی اس کی گئی ہے, مفسرین نے اس کی بہت بہترین تشریح کی ہے. تو دونوں معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کتنی بھی ہم کوشش کریں, چونکہ ہم انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں بن سکتے, تو انسان رہتے ہوئے کسی سے بالکل ہمارا کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو ہی نہ, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم انسان ہیں, بعض اوقات ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے کہ کبھی اپنے ہی ساتھی سے کبھی کچھ بات پر ہو سکتا ہے کوئی بات چیت ہو گئی ہو, دل میں خیال رہ گیا کہ ہم اچھا فلاں نے فلاں وقت ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا. یہ بعض اوقات ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, کبھی ہماری زبان اس طرح سے پھسل جاتی ہے. اسی لیے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نا اپنی زبان کو پکڑ کر کہ اس زبان نے مجھے بہت جگہ رسوا کیا. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے, ہم سے اکثر ایسی بھول چوک سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر یہی کہا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ میں, عثمان اور طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اللہ تعالیٰ کچھ اگر غل ان کے درمیان ہوگا بھی, کیونکہ آپ جانتے ہوں گے نا سیاسی کچھ حالات کی بنا پر ان لوگوں میں آپس میں کچھ تھوڑی سی ناچاکی ہو گئی تھی صحابہ اکرام میں, لیکن کبھی ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف فتوی نہیں دیے, کبھی ایک دوسرے کو بد دعا نہیں دی, کبھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہیں کی, بلکہ ایک دوسرے کے لیے دعا ہی کیا کرتے تھے. تو ان کی آپس میں تھوڑی سی نااتفاقی ہو گئی تھی, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ غل کو دور فرما دے گا. اور پھر حدیث سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جو درجات ملیں گے, یعنی جنت کے کئی درجات ہیں, تو ان درجات کی بنا پر ہو سکتا ہے کوئی ایک دوسرے پر رش کرے کہ اچھا ان کو کیوں مل گیا, ہمیں کیوں نہ ملا, تو وہ سب دور کر دیا جائے گا. حدیث سے ہمیں ایک مفہوم, ایک حدیث کا پتہ چلتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا, اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دے دیا جائے گا, حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. تو جو بعض اوقات باہمی رنجشیں ہوتی ہیں, کچھ سیاسی معاملات ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان پیش آ جاتے ہیں, ایک خاندان کے چکے ہوتے ہیں تو خاندان میں رہتے ہوئے بعض اوقات دل یہ چاہتے کہ اچھا فلاں نے ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, فلاں نے ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا, تو دل میں آپس میں کبھی کبھی رنجشیں پڑ جاتی ہیں, تو کہا جا رہا ہے کہ وہ سب دور کر دیے جائیں گے. اور آپ دیکھیں نا کتنی پیاری تشبیہ دی گئی ہے اہل جنت کی, کہ اہل جنت کی خوبی کیا ہوگی. پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جماعت دوسری جماعت پر لعنت کرے گی, اور ایک جماعت جہنم والوں کی کہے گی دوسری آنے والے جماعت کے بارے میں کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے کہ انہی کی وجہ سے ہم کو جہنم میں جانا پڑا. دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف الزام لگائیں گے کہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے. جبکہ جنتیوں کی خصوصیت کیا ہوگی کہ فرمایا گیا کہ اصحاب جنت کے دل بغض و انات کی قدرتوں سے پاک ہوں گے, کیونکہ ایمان اور عمل صالح کی پاکی کے ساتھ کینہ اور انات کی آلودگی جمع نہیں ہو سکتی. یہ اہل ایمان کی خصوصیت بتائی گئی ہے, دیکھیں سبحان اللہ. تو یہاں پر جو ان کا نمایاں وصف ہے اہل ایمان کا, جنتیوں کا, کہ وہ دلوں میں بغض نفرت ان چیزوں کو جگہ نہیں دیتے, وہ ان برائیوں کو جگہ نہیں دیتے. اہل جنت وہ لوگ ہیں جن کے دل کینے کے غبار سے دور ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ ان میں شامل کرے کہ ہمارے دلوں میں کبھی کسی کے خلاف کینہ, بغض یا حسد نہ ہو. اور انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی کوئی رنجش آ بھی جائے تو ہم اس کو فوراً دور کر لیں. اسی طرح سے دعا بھی ہمیں کرتے رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں میں آپس میں کوئی کینہ یا بغض ہے تو اس کو دور فرما دے. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جنت تمہیں ملی ہے, یہ تمہیں بطور وراثت کی ملی ہے, اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور واقعی میں جو نیک اعمال کی, اعمال صالحہ کی جو توفیق ملتی ہے وہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو بھلا کیا ہماری مجال تھی کہ ہم کر سکتے. تو یہ جو اصول ہے اسلام کا کہ دونوں طرف سے دونوں کو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں, اور یہ جو بات کی گئی ہے تو یہ اپوزٹ بات نہیں ہے, دراصل یہ دیکھا جائے تو خوبی بتائی گئی ہے. کہ بعض اوقات کہا گیا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی, اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو وہ وراثت کے طور پر ملے گی, اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ تمہارے اعمال کے سبب تم کو یہ جنت ملی ہے. تو اس میں تضاد نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں بات. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اسلام جو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, اسلام چاہتا ہے کہ آپس کے تعلقات خوشگوار رہیں, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ رنجشیں نہ ہوں. مثال کے طور پر قرض کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. ایک شخص اگر اپنے سامنے والے بھائی کو قرض دیتا ہے تو جو قرض دے رہا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی کو مہلت دے, سامنے والا مجبور ہے تو اگر وہ مہلت دیتا ہے, ایک معین مدت کے لیے اس نے قرض دیا تھا, اس مدت سے کچھ وقت اور آگے بڑھ جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جو قرض دینے والا ڈھیل دے رہا ہے اس کو تو اس کو روزانہ صدقے کا اجر مل رہا ہے کہ وہ روزانہ اس کو اتنا مال صدقہ اس نے دیا ہے, اور اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کو تو بہت ہی زیادہ اجر دلایا گیا. یعنی مہلت دینے پر تو اجر ہے ہی, اضافی مہلت پر ایک ایک دن اس کے لیے صدقے کا ثواب ہوگا, اور اگر وہ معافی کر دے تو اس کے لیے اور بھی بہتر ہے, کیونکہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو قرض معاف کر دیتا ہے. لیکن دوسری طرف جو مقروض ہے, جس نے قرض لیا ہے, اس کو کیا تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے اور جو وقت لکھایا گیا تھا اس سے پہلے پہلے قرضہ ادا کر دے, اور اگر وہ قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی نجات نہیں ہوگی, یہاں تک کہ اس کے وارث اس شخص کے قرضے کی ادائیگی نہ کر دے, یا پھر کوئی اس کا ضامن نہ بن جائے. ضامن مطلب کوئی ضمانت نہ لے لے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. اگر آپ احادیث پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. آپ پہلے پوچھتے تھے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے کہ اچھا فلاں شخص مقروض تو نہیں تھا, اگر کوئی اس کی ضمانت لے لیتا کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے تب اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھاتے, اور اگر کوئی ضامن نہ بنتا تو تب اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے کہتے کہ تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھا دو, خود نہیں پڑھاتے تھے. تو دیکھا آپ نے, دونوں کو تاکید ہے, دونوں کو اپنی اپنی جگہ احکام دیے گئے ہیں. دوسری مثال اس کی یہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کسی پر کوئی احسان کرتا ہے, یعنی کوئی اس نے اچھا کام کیا, اس کے لیے کوئی مدد کر دی, کوئی اس کی مشکل وقت میں آسانی کر دی. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ جو احسان کرنے والا ہے, جو مدد کر رہا ہے کسی کی, تو اس کو اجر کی امید دلائی گئی ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی کی کوئی مشکل دور کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری کوئی مشکل دور کرے گا. دیکھیں آپ نے اجر اس کو دلایا گیا, امید اجر کی. پھر جو سامنے والا شخص ہے جس کی مدد کی گئی ہے, اس کو کیا کہا گیا کہ تم اس پر اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرو, تم اس احسان کا بدلہ اس سے بہتر طریقے سے دو, اور اگر تم بہتر طریقے سے نہیں دے سکتے تو کم از کم زبان سے شکریہ ہی ادا کر دو. اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا. میں یشکر الناس ولا یشکر اللہ, کہ جو لوگوں کا ہی شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ بھلا اللہ کا کیا شکر ادا کرنے والا ہوگا. ترمذی کی حدیث ہے یہ. تو یہاں پر جس کے ساتھ بھلائی کی گئی ہے اس سے کیا, اس کو کیا تعلیم دی گئی ہے کہ تم شکریہ ادا کرو سامنے والے کا, اور جس نے بھلائی کی ہے ساتھ میں اس سے کیا کہا گیا کہ تم شکریہ کی توقع نہ رکھو. تم تو اس لیے کھلاتے نا, جیسے ہم پڑھیں گے آگے سورہ دہر میں, سورہ انسان میں, کہ انما نطعم الطعام, کہ ہم تم کو کھانا اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم اس سے اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں, ہم تم سے کوئی شکریہ کی توقع نہیں رکھتے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو, ہم تو بس یہ اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں تم کو کھانا. تو کوئی بھی بھلائی اگر کوئی کرتا ہے تو سامنے والے سے کہا گیا, اچھی تعلیم دی گئی اس کو کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو, اور ادھر بھلائی کرنے والے سے کہا گیا کہ تم شکریہ کی توقع نہ رکھو. تو دونوں طرف تعلیم دی جا رہی ہے. تو اسی طرح سے جنت کا ملنا بھی بہت زیادہ محال ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی. اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں احسان, کہ بندے سے کہا گیا کہ تم اگر دنیا میں تم کتنے بھی اچھے کام کر لو, اس کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی. ہمارے اعمال کا جنت کی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جنت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بارے میں اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا, ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی, یا رسول اللہ, کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہ جا سکیں گے؟ فرمایا, میں بھی نہیں. پھر فرمایا, الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو کوئی شخص اس دنیا میں کتنے ہی نیک عمل کر لے, وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا, تو پھر جنت کا حقدار وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو جنت ملے گی, یا تو اورث تموہ, کہ تم اس کے وارث جو بنائے گئے ہو, بما کنتم تعملون, تمہارے عمل کی بنا پر. تو وراثت جو آپ کو ملتی ہے, معلوم ہوگا نا کہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے وراثت. ورثے میں جو حصہ ہوتا ہے انسان کا, اس میں انسان کی کوئی ذاتی محنت نہیں ہوتی. اسی طرح سے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ تم جنت سے نکالے گئے تھے, کیونکہ پیچھے آدم علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا, تو تم جنت سے نکالے گئے تھے, لہٰذا اب تم واپس تم اسی جنت میں ڈال دیے جا رہے ہو جس سے نکالے گئے تھے. تو تمہاری خود کی جگہ اور زمین ہے یہ, اور جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنے نیک عمل کرو گے تو اس کے مطابق یہ جنت تمہیں ملی ہے. تو بات چل رہی تھی جنت کی اور اس کی وراثت کی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے بھلا یہ ممکن ہے, اور
ایک بات دوسرے کا انکار کر رہی ہے تو انکار نہیں ہے. اور نشانہ وہ اس حدیث کو بناتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی, اللہ یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانک لے, جیسے ہم نے پیچھے حدیث پڑھی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اپنا احسان نہیں جتائے گا کہ میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں ڈال رہا ہوں. اور انسان کو بھی اس بنا پر بالکل ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر نہیں رہنا ہے کہ اب میں کوئی عمل ہی نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں ڈالے گا, لہٰذا مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت. تو نہیں, دونوں طرف سے اسی طرح سے کام ہوگا کہ یہاں سے بندہ اپنی محنت بھی کرتا رہے, جنت میں جانے کی سعی اور کوشش بھی کرتا رہے, ان اعمال کو برابر بجا لائے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس میں, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتا رہے اپنی کوتاہیوں پر. تو یہ صالحین کو جو جنت ملے گی تو وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے, کیونکہ یہاں بات آئی ہے نا وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. یہی مومنین اور صالحین کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ ہر معاملے میں ہر اللہ کی نعمت پر شکر بجا لاتے ہیں, جتنے وہ نوازے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ ان کے اندر عاجزی اور شفقت آتی چلی جاتی ہے اور فیاض ہوتے چلے جاتے ہیں انہیں دوسروں کو دینے والے. پھر آخرت میں بھی وہ اپنے حسن عمل پر غرور نہیں کریں گے بلکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بخشے آخرت میں بھی وہ بخشے جائیں گے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں پر استغفار کرتے ہیں اپنے عمل کے بجائے اللہ کی رحم اور فضل سے امید رکھتے ہیں, اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے حساب میں لینے کے بجائے کچھ دینا ہی نہ نکل آئے. اور جو متکبرین ہوتے ہیں جیسے پیچھے ہم نے پڑھا, تو متکبرین کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ دنیا میں بھی تکبر کرتے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں, اور کوئی بھی چیز کو ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم تو اسی کے مستحق تھے, یہ ہم کو ہمارے بلبوتے پر ملی ہے, یہ ہم نے ہمارے زور بازو سے کمایا ہے. اور اس تکبر کی بنا پر وہ دوسروں کا حق بھی نہیں نکالتے کیونکہ وہ اس پر اپنا ہی حق سمجھتے ہیں. جبکہ مومنین اور صالحین کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی شکر گزار بندے بنتے ہیں, عاجزی ان کے اندر آتی چلی جاتی ہے, استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید وابستہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کا نیک عمل ان کو کسی ذوم میں مبتلا کر دیتا ہے. تو پھر کوشش ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں, چھوٹی سی بھی نعمت ملی تو اس پر اللہ کا شکر, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے نعمتوں سے تو نے ہم کو دنیا میں نوازا ہے ایسی ہی نعمتوں سے ہم کو آخرت میں بھی نواز. اسی طرح اپنے اچھے اچھے اعمال پر ان کی نظر نہیں ہوتی بلکہ ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے قصور نظر آ رہے ہوتے ہیں, جس کی بنا پر وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں, استغفار کرتے رہتے ہیں, حساب کتاب کا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا حساب نہ لے لیا جائے کہیں قیامت کے دن. تو پھر ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ یہ جو جنت تمہیں ملی ہے تم کو وراثت کے طور پر ملی ہے, اور کس وجہ سے ملی ہے؟ جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو. بہت ہی بہترین آیت ہے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کر سکیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن سکیں اور اس جنت کے وارث بنے انشاءاللہ. جنت کا ذکر آیا ہی ہے تو ہم وہ حدیث بھی دیکھتے چلتے ہیں, مسلم کی حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک منادی ندا کرے گا اے اہل جنت تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگے, زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, جوان رہو گے تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, عیش میں زندگی گزارو گے تمہیں کبھی حزن ملال نہ ہوگا. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ ان کو ندا آئے گی کہ وہ نودو ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون. آگے کیا ہے دیکھیں آیت نمبر 44, ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے, کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. اب یہاں پر جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے. اس سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جو آج ہم کو سماعت اور بصارت کی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے سننے اور بولنے کی یا دیکھنے کی, تو قیامت کے دن اس کا جو اثر ہے وہ بہت دور رس ہو جائے گا. ابھی دنیا میں تو ہم کو بالکل محدود حالات تک یا محدود وقت تک اجازت ہے نا کہ ہم دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں, ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے. اسی طرح سے دنیا میں جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو بس جو تھوڑی دور تک ہم سے لوگ ہیں وہی ہماری بات سن سکتے ہیں, ہر کوئی نہیں سن سکتا. اسی طرح سے جو ہماری نظروں کے سامنے وہی ہم دیکھ سکتے ہیں, ہر ایک کو ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن قیامت کے دن انسان کی یہ ساری چیزیں جو بھی اسے یہ تمام دی گئی ہیں, بصیرت یا سماعت, وہ بہت ایکسپینڈ ہو جائیں گی, بڑھ جائیں گی. اور یہ جنت والے اور دوزخ والے جن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوگا, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم تصور کر سکیں. تو یہ آیت اور بعض دوسری آیت سے اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ ثابت ہے کہ وہ لوگ بات چیت کریں گے. یعنی دوسری زندگی میں ایسا ہوگا کہ لوگوں کو جو سننے, دیکھنے, سوچنے, سمجھنے کی جو قوتیں ہوں گی وہ اس زندگی سے بہت زیادہ ہو جائیں گی. اب یہاں تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ ٹی وی کے ذریعے سے ہم دوسرے ممالک وہاں کی جو خبریں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, یا وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہمیں ٹی وی پر پتہ چل جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن ایسے نہیں ہوگا, کسی ٹی وی کی ضرورت نہیں ہوگی. بس کوئی ایک جنتی شخص تصور کرے گا اور بات کرنا چاہے گا دوزخ والوں کو, دیکھنا چاہے گا کہ فلاں شخص دنیا میں میرا ساتھی تھا, آج وہ کس حال میں ہے, تو منظر اس کے سامنے فوراً آ جائے گا. اور وہ اس طرح سے بات چیت کریں گے کہ بالکل ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے, سن سکیں گے, بیٹھے بیٹھے یہ ساری چیزیں ہو جائے گی. تو اہل جنت میں سے اگر کسی کو اپنے ان ساتھیوں کا خیال آیا جو کافر اور دوزخ کے مستحق تھے اور وہ ان سے بات کرنا چاہے گا تو اس کی تصویر سامنے پیش کر دی جائے گی, یعنی بالکل بیٹھے بیٹھے وہ سامنے دیکھ سکے گا اور بلکہ گفتگو بھی کر سکے گا. تو اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا. اور کون سے وعدے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان سے, اہل جنت سے کیا وعدہ تھا, یا یہ جو اہل جنت ہوں گے انہوں نے دنیا میں ایسے کیا کام کیے تھے, یا یہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس وقت یہ گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا, یا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے ہی انکاری تھے. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ خود تو عمل نہیں کرتے تھے, خود ایمان نہیں لاتے تھے, بلکہ جو ایمان اور عمل صالح کرنا چاہتا تھا الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے, ان کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے کہ یہ تم کہاں جا رہے ہو ادھر دین کی باتوں کی طرف, یہ تو 1400 سال پرانے قصے کہانیاں ہیں, اب تو دنیا جدھر جا رہی ہے ادھر تم چلو. کہا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا, اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون نقصان میں رہا, کون خسارے میں رہا. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون. تو یہ لوگ آخرت کے منکر تھے جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے, وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے, کوئی ٹیڑھا پن تلاش کرنا چاہتے تھے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہوگی ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے ہی انکاری تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے, یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے, ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. اصحاب الاعراف کی بات یہاں پر کی گئی ہے, اور آراف ابھی ہم پڑھ ہی چکے ہیں جو سورۃ الاعراف اس سورت کا نام ہے. اس کے بارے میں کئی قول آئے ہیں لیکن زیادہ جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے, جو قول راجح قول جس کو کہا گیا ہے, کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی. وہ اس مقام پر مقیم ہوں گے, ان کے ایک طرف اہل جنت ہوں گے جنہیں وہ ان کے نورانی چہروں کی بدولت پہچانتے ہوں گے, اور دوسری طرف اہل دوزخ ہوں گے جن کی روسیاہی اور ان کی رنگت کی بنا پر وہ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ دوزخی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اصحاب الاعراف میں سے ہوں گے اور اہل جنت اور اہل دوزخ, ان دونوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہو جائے گی. حجاب دراصل ہا جیم با سے نکلا ہے. حجب کہتے ہیں کسی چیز تک پہنچنے سے روکنا اور درمیان میں حائل ہو جانا. حجاب پردے کو بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے پردے میں کر دینا, اس طرح کہ ایک چیز دوسری کو نہ دیکھ سکے. پھر سیما ہم کا لفظ آیا ہے اس میں کہ یعرفون کلم بسیما ہم, جیسے ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں تعارف بے سیما ہم کا لفظ, کہ تم ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہو. تو سیما ہم ان کی صورتوں سے, سین واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے, علامت, نشانی, ایسا نشان لگانا کہ دوسروں سے امتیاز ہو سکے, علامتی نشان یا امتیازی نشان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی پیشانیوں سے یا ان کے چہروں کو دیکھ کر وہ پہچان لیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو اصحاب جنت ہوں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اور جو دوزخ والے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ زرقہ کا لفظ آیا ہے کہ قیامت کی ہولناکی دیکھ کر جہنم والوں کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی، یا تو تکلیف کے مارے یا اس خوف کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ان دونوں کے درمیان سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافر اور مومنوں کے درمیان ہے۔ حجابن سے مراد آڑ یا وہ فصیل یا دیوار مراد ہے، جس کا ذکر سورہ حدید میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، سورہ حدید آیت نمبر 13۔ پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور یہی آراف کی دیوار ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، تو اسی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ جن کی نیکیاں ایسی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، اور برائیاں ایسی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ابھی فی الحال وہ جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے، یعنی دونوں برابر برابر ہوں گے، لیکن ان کو امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اور یہ جو پہچانیں گے جنتیوں کو، تو چونکہ جنتیوں کے چہرے روشن اور تر و تازہ ہوں گے، اس بنا پر وہ یہ پہچان لیں گے۔ اور یتمعون کے معنی یہاں پر یعلمون کے کیے گئے ہیں، یعنی ان کو علم ہوگا کہ وہ عنقریب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ اصحاب العراف، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ تو انہیں امید ہوں گی کہ وہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے یا ان کا انجام اچھا ہوگا۔ تو یہاں پر اصحاب العراف کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ جو اوٹ ہے یا دیوار ہوگی، یہاں سے ان کو دونوں طرف کا منظر دکھائی دے گا، جنت والوں کو بھی دیکھ سکیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھ سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں، اور نہ منفی پہلو ہی اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں ڈالے جائیں۔ اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے، اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ ان کو دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچا لے، یا ظالم لوگوں کے ساتھ ان کا شمار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوزخ کی آگ سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ